ہے اس کو احساس کتنا ہے اپنے دوسرے ساتھ کہ لشکر کو جیسے دیکھتی ہے لشکر تو اپنی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کس کا ان کی جان کی فکر اتنی ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھی کوئی پرواہ ہے؟ بلکہ عوام کے ایسے دشمن روزانہ قتل عام. ارے حکمرانی سیکھنی ہے تو اس نملہ سے سیکھی, اس چونٹی سے سیکھیے جس کو اپنی رعایا کا درد اتنا. قرآن مجید کہتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے چونٹی کی جیسے بات سنی تو ناراض نہیں ہوئے کہ تو ہمیں بھی خبر کہتی ہے, ہمیں بھی خبر کہتی ہے کہ تو ہمارے پاؤں کے تلے آ جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو, یہ کیسا ممکن ہے؟ نہیں, بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم کیا, مسکرا دیے, ہنس پڑے. فقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی, اللہ رب العالمین سے دعا کی, الہ العالمین مجھے توفیق دیجیے اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک اللتی میں تیری ان نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں, ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی. وعلی والدیا, اور میرے باپ پر تو نے نعمتیں کی ان کا میں شکریہ ادا کر سکوں. وان اعمل صالحا ترضاه, اور اس بات کی مجھے توفیق دیجئے کہ میں وہ کردار کا مالک بن جاؤں, اس کردار کو اپنا لوں. ترضاه, جو کردار تجھے پسند ہے, تیرے پسندیدہ اعمال مجھ سے سرزد ہونے لگ جائے, مجھے توفیق دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دیکھیے آج کی کتنی ہے طبیعت میں, حالانکہ اپنے دور میں پیغمبر سب سے زیادہ صالح بندہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ نیک اپنے دور میں پیغمبر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی امت ہوئی. لیکن پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں, ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے مجھے اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل کر. حالانکہ پیغمبر سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اپنے دور میں, لیکن درخواست یعنی آج بھی ہے, انکساری ہے, منکسر المزاجی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ جاننا, کچھ نہ سمجھنا. اللہ ہم کچھ نہیں مگر تیرے فضل, ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر تیری توفیق, ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر تیری توفیق. یہ جذبہ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو پیغمبر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے اور ہم دامن سیاہ لیے پھر رہے ہیں اور پرواہ نہیں اللہ کی رحمت کی, کبھی سوال نہیں کیا اللہ کی رحمت کا. یہ چونٹی ہے, چھوٹی سی مخلوق ہے, اور اس سے تھوڑی بڑی مخلوق, اڑنے والی مخلوق, پرندے کا ذکر, دیکھیے اس کا کیا عقیدہ ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جواب دیتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. پرندوں کی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری لی, نظر دوڑائی, کون کون موجود ہے, کون کون غیر حاضر. دیکھتے ہی ایک نظر دوڑائی تو فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد, میری نظروں کو کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا, میری نظر کا قصور ہے. ام کان من الغائبین, یا وہ خود غیر حاضر ہے, کیا معاملہ, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا خود محفل سے غائب ہے, محفل میں موجود نہیں, کیا بات ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, آنے دیجئے پھر دیکھیے ہم کیسی خبر اس کی لاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اسے سخت سزا دیں گے, بڑی سے بڑی سزا دیں گے. عذاباً شدیداً, اولا اذبحنہ, یا پھر سزائے موت دیں گے, ذبح کر دیں گے اس کو. اولا یاتینی بسلطان مبین, یا اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے, کوئی ایسا بہانہ لائے جو واقعی معقول ہو, اس کی جان بخشی ہو سکے, ایسی خبر لائے. فما کسا غیر بعید, قرآن کہتا ہے تھوڑی ہی لمحے بعد, چند لمحوں کے بعد پرندہ خود خود آ پہنچا. فقال احط بما لم تحط به, خود خود کے عقیدے کی درستی دیتی ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے, آ کر سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے, فقال احط, اے سلیمان علیہ السلام سنیے, فقال احط, میں ایسی خبر لایا ہوں, ایسی بات لایا ہوں, بما لم تحط به, میرے بتانے سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں, آپ نہیں جانتے, میں آج بتاؤں گا کیا خبر ہے. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ, میں تو قوم سبا سے یقینی خبر لایا ہوں. اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً, کیا خبر, اِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ, میں نے پاکستانی قوم کی طرح دیکھا ان لوگوں کو, ایک عورت ان لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے, تَمْلِكُهُمْ, عورت ان کی حکمران ہے, میں یہ آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, دنیا کی ہر نعمت موجود, زرداری ہاؤس بھی بھرے ہوئے, دیگر ہاؤس بھی بھرے ہوئے, بلاول ہاؤس بھی بھرے ہوئے, دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے, سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں, کوئی نعمت کی وہاں کمی نہیں ہے, ہر نعمت وہاں موجود ہے. اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم, اور ان کی اسلام آباد کے کیا کہنے, تخت بھی بڑا ہے, تاج بھی بڑا ہے, سب کچھ ٹھاٹ بات سے, اے سلیمان میں ایسی خبر لایا ہوں, مجھے اس کا پتا نہیں, سب کچھ دیکھ کے آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیا چیز نوٹ کر کے لایا ہوں, صرف یہ کہ عورت حکمرانی کرتی ہے, نہیں, صرف یہ دیکھ کر نہیں آیا, بلکہ ایک اور خبر لایا ہوں, بڑی عجیب ہے. میں نے قوم کو دیکھا, وجدتھا, اس عورت کو بھی اس حال میں پایا, ان کی ملکہ کو, وقومھا, اور اس کی رعایا کو بھی اس حال میں پایا, یسجدون للشمس من دون اللہ, وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے, سورج کے پجاری ہیں. یہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں اپنی آنکھوں. زین لہم الشیطان اعمالہم, اور شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہوا, ہر اسی پر لگے ہوئے. اب دیکھیے حضور آ کر سلیمان علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں میں ایسی خبر آپ کے لایا ہوں, اور باقی سلیمان علیہ السلام کو اس خبر کا حضور کے بتانے سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہاں کی قوم سبا رہتی ہے, عورت ان پر حکمران ہے, اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں حضور کے بتانے سے پتہ چلی, پھر یہاں بھی یقین نہیں آیا, اور سلیمان علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بہانہ بنا کر لایا ہے. جس طرح آج کل اسکولوں میں بچے اپنی نانی کو پتہ نہیں کتنی دفعہ مار دیتے, ماسٹر جی نے کہا تین دن سے آیا نہیں, کدھر گھومتا رہا تو, اب آگے جب جو ماسٹر جی, وہ نانی مر گئی, نانی کو 10 سال ہوئے مر گئی, اب پھر وہ استاد تبدیل ہو گیا اگلے سال کی, دوسرا ماسٹر آ گیا, پھر اسی طرح کبھی غائب ہو گئے, پھر ماسٹر جی نے پوچھا تو پھر وہی جی نانی مر گئی, یعنی 20 دفعہ نانی کو مار دیتے. سلیمان علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ شاید جان بچانے کے لیے یہ کوئی بہانہ گھڑ کے لایا ہے. کہا نہیں, ہم ایسے نہیں مانیں گے, ہم اسے آزمائیں گے, تیرا تجربہ کریں گے, جا یہ میرا خط لے جا, اذهب بکتابی, یہ میرا رکا لے کے جا, پال سے الیہم, اور ان کے اوپر جہاں ان کی رونق تخت وغیرہ لگا ہوا ہو, ان کی دربار کے اوپر تخت کے اوپر جا کر کے اس رکے کو ڈھال دیں, اور پھر تو علیحدہ ہو جا, پھر دیکھ کے وہ کیا کرتے. اور وہ خط لے کر کے جاتا ہے, اور باقی خط پہنچتا ہے وہاں, اس لیے کہ خود خود جو کچھ دیکھ کے آیا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ سچ تھا. میرا مقصد اس واقعے سے صرف اتنا کہنا ہے, سلیمان علیہ السلام اس واقعے سے خود خود کے بتانے سے پہلے بے خبر تھے, اور ہد ہد کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو علم نہ ہو اور مجھے ہو, کیونکہ اس نے اس الفاظ میں آ کر کے کہا, فقال احط بما لم تحط به, میں وہ خبر تیرے لیے لایا ہوں جس کا تجھے پتہ نہیں ہے, میں ہی بتاؤں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عقیدے کی اصلاح فرمائی کہ غیب کا جاننا میرا خاصہ ہے, میں ہی جانتا ہوں, یہ میرا وصف ہے, غیر اللہ کو یہ وصف اگر تقسیم کرو گے یہ شرک ہوگا. فرما وعندہ مفاتیح الغیب, اے انسانو, ایک غیب نہیں ایک خزانے کی کنجی ایک خزانے کی چابی نہیں. مفاتیح الغیب تمام غیب کے خزانوں کی تمام چابیاں عندہ اس کے اپنے پاس ہیں. غیب کی ہر بات کو رب العالمین نے تالے لگا کر غیب کو مخفی کر دیا, اس کو چھپا دیا. ان تالوں کی چابیاں بھی کسی پیر فقیر ملنگ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں دی. عندہ مفاتیح الغیب رب العالمین نے اپنے دست قدرت میں تالے لگا کر چابیاں رکھ لی. لا یعلمھا الا ھو فرمایا رب العالمین کی ذات کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اے انسانو جو کچھ خشکی میں ہو جو کچھ تری میں ہو جو سمندروں میں ہو جو زمین پر ہو یعلم وہی جانتا ہے اس کے علم میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا فرمایا درختوں سے گرنے والا پتا بھی اس کے علم سے دور نہیں. اگر کسی درخت سے کوئی پتا گر کر زمین پر آتا ہے کوئی جانے یا نہ جانے وہ اسے ضرور جانتا ہے. الا یعلمھا ولا حبا اور زمین میں جو کسان دانہ چھپا کر لے آتا ہے اس کی طرف سے تو وہ دانہ گم ہو گیا, دوبارہ ڈھونڈنے جائے تو اسے نہ ملے, ایسے گم کر کے آ جاتا ہے. لیکن فرمایا فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرمایا کسان تو وہ دانہ گم کر کے آتا ہے مگر زمین سے اگنے والی کھوپلی بھی ہمارے علم سے دور نہیں ہوتی. ایک ایک دانہ جو زمین سے پھوٹتا ہے ہمارے اذن سے پھوٹتا ہے, ہم سے اجازت لے کر زمین سے باہر آتا ہے, ہم سے اجازت لے کر بڑھتا ہے, ہم سے اجازت لے کر پکتا ہے, ہم سے اجازت لے کر کٹتا ہے. سب کچھ ہمارے حکم سے ہوتا ہے, ہمارے علم سے کوئی چیز دور نہیں. پھر فرمایا اور مقام پہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ اے انسانو کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو, رب العالمین کو معلوم ہے انصاف کا دن روز جزا کا دن کب آنا ہے اللہ جانتا ہے. سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں کوئی ان کو نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, کب آئے گی کس حال میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, لوگوں کے ساتھ کیا بیتے گی قرآن میں رب العالمین نے جتنا بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. کب آئے گی کس سن میں آئے گی کسی کو معلوم نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ گھٹا تو بادل چھا جاتے ہیں, انسان پہلے سے پیشین گوئی کر دیا کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, مطلع بڑا ابرآلود ہے, بارش کے آثار نمایاں ہیں. لیکن فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کوئی نہیں جانتا ان بادلوں سے پانی برسنے والا ہے, پتھر برسنے والا ہے, اولے برسنے والے ہیں یا آگ برسنے والی, کوئی نہیں جانتا. اور اس بارش نے کہاں ہونا ہے کوئی نہیں جانتا. آج کل ایسا ہے بہت آلات ایسے ہیں محکمہ موسمیات والوں نے بنائے جس سے کہتے ہیں کہ جی کچھ عرصہ پہلے پتہ چل جاتا ہے, اور لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ جی جب قرآن میں آیا کہ بارش کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کہاں ہوگی کیا ہوگی تو پھر یہ کیسے ہے, ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے فلاں جگہ بارش ہونے والی ہے فلاں جگہ بارش ہونے والی ہے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی کی ہے وہ اس بات کی نفی ہے. اللہ کا علم ایسا علم ہے جو فوق الاسباب, ایک ہے تحت الاسباب. مثال کے طور پر اللہ بھی سمیع ہے ہم بھی سمیع ہیں, یعنی اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں, اللہ بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں, اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا دیکھنا ہمارا سننا تحت الاسباب, معنی یہ کہ ہم اشیاء کے ماتحت ہیں, ہمیں ضرورت ہے سننے کے لیے, ہم محتاج ہیں کان کے, دیکھنے کے لیے محتاج ہیں آنکھ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کان کا محتاج نہیں ہے, آنکھ کا محتاج نہیں ہے. ہماری آنکھ سلامت ہو لیکن روشنی نہ ہو, اندھیرا ہو تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, پھر ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ روشنی کا محتاج نہیں ہے, اندھیرا ہو تو بھی وہ دیکھتا ہے. ہم سننے کے لیے خاص فاصلے کے محتاج ہیں کہ آدمی جو آواز لگا رہا ہے وہ اتنی دور سے پکارے کہ وہ آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم سنیں گے. اگر وہ فاصلہ دور کا ہو, مثال کے طور پر ابھی بورا پیر سے میں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں تو بورا پیر سے کوئی مجھے پکارے آواز دے تو اب یہ فاصلہ اتنا ہے جو میری استطاعت سے دور ہے, میری استطاعت یہاں تک رسائی نہیں کرتی, اب میں وہاں کی بات یہاں نہیں سن سکتا, الا یہ کہ اب کوئی ذریعہ ہو, ٹیلی فون ہو, وائرلیس ہو, واکی ٹاکی ہو, کوئی اور سلسلہ ہو جس سے وہ آواز مجھ تک پہنچائی جائے. یعنی ہر طرح سے ہم اسباب کے وسائل کے محتاج ہیں, یہ محتاجگی تحت الاسباب کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ جو جانتا ہے کہ بارش کب کہاں ہوگی اور کس مقدار میں ہوگی, پتھر برسیں گے, آگ برسے گی, اولے گریں گے یا پانی برسے گا, بارش عذاب بن کے آئے گی یا رحمت بن کے آئے گی, اللہ بغیر آلات کے جانتا ہے. اور کسی آلے کے ذریعے سے کچھ معلوم کر لینا یہ غیب کا علم نہیں ہے, وہ تو محتاج کی ہے. اور آلہ اگر خراب ہو جائے تو وہ کچھ نہیں جانتا. اسی طرح بعض ٹیلی فون بجلی کے اوپر کام کرتے ہیں, جیسے کارڈلیس سیٹ آتے ہیں, اب وہ بجلی چلی جائے تو بیکار ہے, بیکار پڑا ہوا ہے, وہ نئی آواز آتی, وہ محتاج ہے ہر معاملے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ فوق الاسباب, بغیر ذرائع کے, بغیر وسائل کے جانتا ہوں, وہ صرف میں جانتا ہوں. اسی طرح یال اور محفل ارحام, ماں کے بطن میں کیا ہے, آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آسانی کے ساتھ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہونے والا ہے, لڑکی ہونے والی ہے, جڑواں ہے, اکیلا ہے, بچہ سیدھا ہے, الٹا ہے, کس شکل میں ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک ایک چیز پوری فلم آ جاتی ہے. تو اب انسان کہے نہیں, اللہ تو کہتا ہے ماں کے بطن میں کیا ہے میں جانتا ہوں, یہاں تو ڈاکٹر بھی جانتے ہیں, تو وہ اس آلے کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آلات کا, کسی وسائل کا, کسی ذریعے کا, اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح فرمایا, ماں تدری نفس ماضا تکتب غدن, کسی کو معلوم نہیں کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر سچی بات ہے ہم میں سے یہ معلوم ہو جائے, اللہ کی اپنی حکمت, اگر ہم میں سے معلوم ہو جائے کل میں جب گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے اپنے دفتر جاؤں گا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, وہ نکلے گا ہی نہیں گھر سے, نکلے گا ہی نہیں, ساری دنیا کے کام ٹھپ ہو جائیں, ہر کسی کو پتہ ہو کہ ما تدری نفسم بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین مرے گا. اگر لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا نا کہ تو ملتان میں مرے گا, تو کراچی میں مرے گا, تو اب جس کو بتا دیا ہوتا کہ تیری موت کراچی میں لکھی ہے, وہ تو ساری زندگی کراچی میں قدم ہی نہ رکھتا, کبھی بھی نہیں آتا. جس کو بتا دیا ہوتا کہ تیری موت ملتان میں لکھی ہے, چاہے بیٹے کی شادی ہو, بیٹی کی شادی ہو, کچھ ہو جائے اس نے ملتان نہیں جانا, کچھ بھی ہو جائے اس کو پتا ہے میں پہنچوں گا تو اسرائیل انتظار کر رہا ہوں. تو ساری دنیا کا نظام ہی ایسا گرم برم ہو جاتا. یہ ایسی حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہیں. فرمایا, یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اور اس کے علاوہ بھی غیب کی تمام چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ علیم الخبیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم والا, وہی باخبر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, عقائد کی اصلاح کے بعد ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے, اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. مارن اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الكلام كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ ایک سوال ہے, اس کی تین شکلیں ہیں, اخباری ٹکڑا ساتھ ہے, فوٹو کاپی کچھ مدم ہے, اخباری خبر تو خیر میں نہیں پڑھ سکا, البتہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ کسی عورت کے دو نکاح کر دیے گئے, اس کا پہلا نکاح باقی ہے اور اس کے اوپر پھر دوبارہ دوسرا نکاح کر لیا گیا, اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر بات ہے جب پہلا نکاح اس کا باقی ہے دوسرا نکاح حرام ہے, وہ پہلے شوہر کی ہے. جبر کی نہ طلاق اسلام قبول کرتا ہے اور نہ جبر کا نکاح اسلام قبول کرتا ہے, اور اس میں اگر عورت راضی بھی ہو تو بھی اس کی نہیں چلے گی, اس لیے کہ وہ پہلے خاوند کی ہے. جب تک پہلا خاوند طلاق نہ دے اور طلاق بھی دلوائی نہ جائے وہ خوشی سے دے, وہ طلاق جب تک نہ دے اور پھر عورت عدت نہ گزارے, عدت پوری نہ کرے, تب تک کوئی شخص اس سے دوسرا عقد نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے حرام ہے زنا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جن لوگوں نے اس نکاح میں شرکت کی اور ان کو یہ معلوم ہے کہ اس عورت کا پہلا نکاح بھی ہوا ہے, ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس محفل کا تو الگ سے شریعت میں میرے علم میں تو کوئی ایسا حکم الگ سے نہیں ہے جو اس میں. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ گناہ میں معاونت کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا گناہ کرنے والا, یہ ایک عام حکم ہے. گناہ میں جو معاونت کرتا ہے, کہ جیسے ایک قاتل ہے وہ قتل کرتا ہے, ہاں تمہارے فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک قتل میں 7 آدمیوں کو قتل کروا دیا, لوگوں نے کہا کہ ایک قتل کے بدلے 7, عمر فاروق اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر اس مقتول کے قتل میں پورا مدینہ ملوث ہوتا تو میں پورے مدینے کو قتل کروا دوں. مقصد یہ کہ ایک نے اس کو ہتھیار دیا, ایک نے منصوبہ بنایا, ایک نے گھات بتائی کہ بھی فلاں فلاں جگہ سے گزرتا ہے اور یہ اس کا راستہ ہے, اتنے بجے فلاں جگہ پہنچتا ہے, اس منصوبے کے مطابق وہ وہاں پہنچا اور اس کو قتل کیا. یہ جتنے افراد بھی اس منصوبے میں شریک ہیں, قتل تو کسی ایک نے کیا, مرے گا تو میں کسی ایک کی گولی سے, لیکن اس منصوبے میں جتنے شریک ہیں وہ سارے قاتل ہیں, دنیا کی عدالت میں بھی اور اللہ کی عدالت میں بھی وہ سارے قاتل. یہی معاملہ یہاں ہے, اگر کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, اس گناہ میں اس کے ساتھ جتنے بھی معاون ہیں وہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص نیکی کرتا ہے, اس نیکی میں جس نے اس کی معاونت کی نیکی کرانے میں, وہ سارے اس ثواب میں شریک ہیں, اسی طرح وہ سارے اس گناہ میں شریک ہیں. انہ تعالی جباد القدیم کریم الملک بر الرؤوف الرحیم. بعض لوگ عقائد و نظریات سے متعلق باتوں کو اہمیت نہیں دیتے, بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں یہ تو فروعی چیزیں ہیں, حالانکہ عقیدہ تمام عمل کی بنیاد ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, انسان جو کلمہ پڑھتا ہے, اچھی بات جو منہ سے نکالتا ہے, وہ سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے, اور عمل صالح جو ہے یہ اسے اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں. پہلی بنیاد عقیدہ ہے, اگر وہ پختہ ہے وہ صحیح ہے تو آپ کے عمل اوپر جائیں گے, اور اگر وہ بیکار ہے, لنگڑا لولا ہے, شرک کا مارا ہوا ہے, بدعات کا پیٹا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیں مردے سنیں یا نہ سنیں ہمیں کیا, یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ میاں دو جمعوں سے ہم سن رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے, اب نہیں سنتے تو ہمیں کیا فائدہ ہے, اور اگر سن لیں تو ہمیں کیا نقصان ہے. سوال یہ نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, وہ اگر نہ سنے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں, سن لیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں, لیکن نقصان اتنا ہے کہ جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلم کے لیے دیا ہے آپ اس کو فوت کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اسی معمولی بات پہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ میاں مردہ سنے تو کیا نہ سنے تو کیا، شرک کے بہت بڑے اڈے قائم ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک آدمی قبر پر کھڑے ہو کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اجمیر والے، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، تیرے آستانے پر آیا ہوں، تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، تو ہی سنوارنے والا ہے، 10 سال ہو گئے میری شادی ہوئے کو بچہ نہیں ہو رہا، تو ہی یہ سب کچھ دیتا ہے، تو وہ کس نظریے سے کہہ رہا؟ وہ یہ باتیں ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ کس قبر والے تک پہنچ رہے ہیں اور وہ سن رہا ہے، اور سننے کے بعد میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ اس بات پر قادر ہے کہ میری مراد کو پورا کرے. یہ اصل شرک کی بنیاد ہے. یہاں چلتے پھرتے آپ نے کبھی الفاظ پر غور نہیں کیا، یہ اکثر علاقوں میں یہ رواج بن گیا ہے، لوگ صبح شیطان مذہبی لوگوں کو مذہب کے رنگ میں پھانستا ہے. وہ میگا فون آئے ہوئے ہیں جو سیل پہ چلتے ہیں، اسپیکر چھوٹے، اب وہ منہ پہ رکھتے ہیں اور گلیوں گلیوں میں آوازیں دیتے ہیں، صبح نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. یہاں کا مجھے معلوم نہیں، لیکن ہمارے علاقے میں گورا پیر میں ایسا ہوتا ہے اور بہت سارے علاقوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایسا ہے. وہ اٹھانے والے کون ہیں اس سے قطع نظر، لیکن ان کا مقصد نیک ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن طریقہ کار بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو طریقہ نماز کے لیے رکھا ہے وہ ہے اذان، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. اذان طریقہ ہے کہ نماز کے لیے آپ نے اس طرح جگہ دی، لیکن اس میں زیادتی یہ کہ اسپیکر پہ صبح آئیں گے اور کہیں گے، پہلے الفاظ یہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ان کے الفاظ، پہلے یہ کہیں گے، پھر یا حبیب اللہ، یا اور کچھ کلمات یہ کہیں گے، پھر کہیں گے اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب آدمی غور کرے ان الفاظ پر کہ پہلے مخاطب کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ پر درود و سلام ہو، اب کہا اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا. ارے تو کس کو جگا رہا، کس کو جگا رہا ہے تو؟ اللہ کے رسول کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو جگا رہا ہے تو علاقے والوں کو؟ تو شرک کی بنیاد یہ ہے کہ پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو مر گیا ہے وہ سن رہا ہے، اور یہ عقل سے بھی خلاف ہے اسے مردہ بھی کہنا اور یہ بھی سمجھنا کہ سن رہا ہے. ہمارے استاد محترم پروفیسر عبداللہ صاحب مرحوم کالج میں لیکچر دے رہے تھے، بہاولپور ایسی کالج میں جب ہم بھی وہاں پڑھتے تھے، تو ایک بریلوی ساتھی نے سوال کیا کہ آپ صاحب مردے سنتے ہیں؟ تو آپ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، کسی مردے سے بات کر کے دیکھ لو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے. اور یہ عقل کی بات ہے، جب قبر میں پہنچ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ سن رہا ہے، اور جب زندہ باہر چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی چور بازاروں کو راستہ نہیں دیا اسلام میں داخل ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، تین دن تک آپ کا جسد اطہر جو ہے، یعنی پیر کے دن آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ وفات پاتے ہیں، آپ کی روح آپ کے جسم انتری سے پرواز کر جاتی ہے پیر کے دن، اور بدھ کے دن آپ دفن ہوتے ہیں. 3 دن تک آپ کا جسد خاکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رکھا رہا. گویا اللہ تعالیٰ نے پورے 3 دن تک دنیا کو دکھایا کہ تم اپنا شک دور کر دو، سلام کر کے دیکھو یہ تمہیں جواب دیتا ہے، جبکہ ساری زندگی تم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ تم نے اللہ کے رسول پر سلام کیا ہو اور اللہ کے رسول نے تمہیں جواب نہ دیا، کبھی ایسا نہ. اب 3 دن تک ان کا جسد خاکی تمہارے سامنے ہے، سلام کر کے دیکھ لو، درود پڑھ کے دیکھ لو، ہر طرح سے تسلی کر لو، پھر روزے میں جانے کے بعد پھر نہ کبھی عقیدہ بنا لینا کہ اب سننے لگ جائیں.
تین دن تک اللہ تعالیٰ نے لاش کو رکھ کر دنیا کو ثابت کیا کہ اب نہ یہ پیغمبر سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ پہچان رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے. اس لیے کہ جو صلاحیت سننے کی تھی، جو صلاحیت سمجھنے کی تھی، وہ ہم نے اب نکال لی. اسی چیز کا نام موت ہے. اور دیکھیے حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی تشریح کی موت اور زندگی کی، کہ زندگی روح اور جسم کے ملاپ کا نام اور موت روح اور جسم کے انقطاع کا نام. بس یہ مختصر سی تاریخ. روح جسم سے مل جائے یہ زندگی ہے، روح جسم سے جدا ہو جائے یہ موت ہے. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ پیغمبر کی روح نکلی، یہ تو سب مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی بھی روح نکلی، یہ سب مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نکلنے کے بعد پھر آ گئی. اب دیکھیے قرآن مجید کو سنیے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ